أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس قرآن پر جو محمد پر نازل کیا گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہی دین حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس وجہ سے کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں ذکر کرتا ہے، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردن مارو، یہاں تک کہ جب ان کو ان کی طاقت کچل دو تو ان کی گرفتاری مضبوط کر دو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر یا فدیہ دے کر معاملہ ختم کرو، یہاں تک کہ جنگ اپنے اپنا بوجھ رکھ دے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ بات تو ہو گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمانا چاہتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ان کو راستہ دکھائے گا، ان کے حال کو درست کر دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت جس کی انہیں پہچان کروا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے منہ کے بل گرنا ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے احکامات کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل کرتا ہے، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ خوب مزے اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ محمد کی جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے اور جس کا تیسرا نام سورۃ الذین کفروا ہے، اس کی ابتدائی 12 آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے درس قرآن کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کیا ہے، اور شعبان کے وسط میں یا آخر میں یہ سلسلہ بند ہوتا ہے، رمضان المبارک میں اس مسلسل درس قرآن کی تعطیل ہو جاتی ہے، اور پھر شوال میں ہم یہ درس قرآن دوبارہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ غیر ملکی سفر پیش آ گیا تو 3 ہفتے وہاں لگ گئے، جس کی وجہ سے شوال کے پہلے 3 ہفتوں میں درس قرآن نہیں ہو سکا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے اس درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو ہر ہفتے کے دن شنبے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک اس جامع مسجد میں کیا جاتا ہے، اور یہ درس آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے سن 1433 ہجری میں، محرم سن 1433 ہجری میں شروع ہوا تھا، اور سورۃ الکہف سے شروع کیا تھا، اور دل کی تکلیف اس وقت میری بڑی ہوئی تھی، آج کل تو کچھ کم ہے، تو اس وقت یہ خیال ہوا تھا کہ سورۃ الکہف اور جو معروف سورتیں ہیں ان کا درس قرآن میں دے دوں جب تک کہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے مزید مجھے زندگی عطا فرمائی، تو سورۃ الکہف، پھر سورہ مریم، اور پھر سورہ طٰہٰ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 15ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ 26ویں سپارے کے پاؤ سے سورہ محمد شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے مزید ہمت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس ناکارہ پر فضل فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس قرآن مجید اس درس قرآن میں قرآن مجید کی تکمیل فرما دے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ یہ 10 سپارے میں کر سکوں گا، لیکن اللہ تعالی نے 10 سپارے الحمدللہ کرا دیے ہیں، ایک تہائی قرآن ہو گیا ہے اور 2/3 قرآن باقی ہے۔ کبھی خیال ہوتا ہے کہ درس قرآن ایک دن کے بجائے 2 دن کر لیا جائے اور جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار یا کوئی اور دن متعین کر لیا جائے، مگر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ آنے والوں پر اور مجھ پر کہیں بوجھ نہ ہو، کیونکہ یہ تو تبرع ہے اور اصل کام مدرسے کا کام ہے، جو مدرسے نے ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں اور وہ مقدم ہیں اس نفلی کام پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس درس کو کے اندر پورے قرآن مجید کی تکمیل کروا دے اور اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شعبان کے آخر میں ہم نے سورۃ الاحقاف ختم کی تھی اور وہ حوامیم السبع تھی، 7 حامیم جن کو عرائس القرآن یعنی قرآن کی دلہنیں کہا جاتا ہے، 7 سورتیں ہیں مسلسل جن کے شروع میں حامیم 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 آتا ہے، ان کو سبع الحوامیم بھی کہا جاتا ہے اور ان کو عرائس القرآن یعنی قرآن کی دلہنیں یعنی خوبصورت سورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو آخری سورت تھی سورۃ الاحقاف، جس کے ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ آج کے درس میں ہم نے سورہ محمد شروع کی ہے، یہ سورہ محمد زیادہ تر سورہ محمد کے نام سے معروف ہے، لیکن بعض تفاسیر میں اس کو سورہ محمد کے بجائے سورۃ القتال کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں قتال کے یعنی جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ آج ہی کی مجلس میں بھی انشاءاللہ یہ احکام آئیں گے، اور کسی نے اس سورت کا نام سورۃ الذین کفروا بھی ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ معروف نام سورہ محمد ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، یہ 3ری جگہ میں ہے اور پھر آگے 4تھی جگہ میں سورۃ الفتح میں آئے گا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء۔ تو یہ سورت اس سورت کا زیادہ تر معروف نام سورہ محمد ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ جو کافر ہے اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ اب گم کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک ہی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف جو کچھ کوششیں کیں ان سب کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا یعنی ان کو ناکام بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو ان کے اعمال کو ناکام بنا دیا۔ اور دوسری توجیہ بعض علماء نے ذکر کی اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گم کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے لیکن آخرت تک وہ عمل نہیں پہنچتا، راستے ہی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ کافر بھی بہت نیکیاں کرتے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیا، سڑک بنا دی، لوگوں کی راحت کا سامان کر دیا، دوائیں ایجاد کر دیں اور طرح طرح کے خیر کے کام جو دیکھنے میں خیر کے کام ہیں، اور فروعات ہیں تو وہ کافر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتے. لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کافر جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں جلدی سے دے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کافروں کو دنیا میں خوب ملنا ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ملنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ دنیا ہی میں کارآمد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں اچھی یعنی دنیاوی اعتبار سے بہتر زندگی عطا کر دیتا ہے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرنی ہو، اس کو جو کچھ وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے اس غلطیوں کی سزا اسے دنیا ہی میں ملتی رہتی ہے. کبھی یہ چوٹ لگ گئی، کبھی یہ ناکامی ہو گئی، کبھی یہ پریشانی ہو گئی، کبھی یہ دکھ ہو گیا، کبھی افسوس ہو گیا، تو یہ جو مختلف مشکلات پیش آتی ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے اس دنیا میں کافروں کو دیکھنے میں نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں اور مسلمانوں کو نعمتیں کم نظر آتی ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ کافر جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. تو دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ انہیں دیا جاتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے آخرت میں ان کے لیے نجات نہیں ہے اور ان کی نیکیاں آخرت تک نہیں پہنچیں گی، راستے ہی میں گم ہو جائیں گی، یعنی دنیا ہی میں ان کا بدلہ ان کو مل جائے گا. اس کو فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا، یعنی دنیا ہی میں اس کا بدلہ ان کو دے دیا، آخرت تک وہ اعمال نہیں پہنچیں گے. ایک حدیث میں جو بخاری مسلم اور کئی جگہ آئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی مثال صنوبر درخت کی طرح ہوتی. صنوبر درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، جڑ بھی اس کی مضبوط ہوتی ہے، اوپر تک کھڑا ہوتا ہے، شان ہوتی ہے صنوبر کے درخت کی. فرمایا کہ کافر کی مثال صنوبر درخت کی طرح ہے اور مومن کی مثال کھیت کی کچی شاخ کی طرح ہے. تفیئ الریاح وتعدله مرة، کہ ہوائیں اس شاخ کو کبھی جھکا دیتی ہیں، کبھی پھر سیدھا کر دیتی ہیں. آپ نے شاخ دیکھی ہوگی، پتلی سی ہے، اس کے اوپر گندم لگی ہوئی ہے اور باجرہ لگا ہوا ہے جو اب وہ جناب شاخ ہلتی رہتی ہے، ذرا سی ہوا چلی ادھر ہو گئی، ذرا سی ہوا چلی بھی ادھر ہو گئی. تو اور کافر صنوبر درخت کی طرح سیدھا کھڑا رہتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کھیت کی کچی شاخ کی طرح دائیں بائیں حرکت میں رہتا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کو جب اکھاڑتا ہے، صنوبر کے درخت کو جب اکھاڑتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اکھاڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی نہیں لگتا وہ. تو یہ مثال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی ذکر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی تفسیر ارشاد فرمائی ہے. تو اس کی پہلی آیت سورہ محمد کی یہ ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا، یعنی دنیا ہی میں وہ گم ہو جائیں گے، آخرت تک ان کا اثر ان کا نتیجہ نہیں پہنچے گا، آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی نتیجہ خیر کا ان کے حق میں مرتب نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر دو میں ارشاد ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس دین پر جو محمد پر نازل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے اور اس دین پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے, انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا یا ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا, تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ محمد کی اس دوسری آیت میں پہلے ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے. پھر آگے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ ایمان لائے اس دین پر جو محمد پر نازل کیا گیا ہے. وہو الحق من ربہم, اور حال یہ ہے کہ یہی دین برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. یہ جو دین ہے جو محمد پر نازل کیا گیا یہی دین دین برحق ہے. وہو الحق من ربہم, اور یہی دین حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تو جو, اور یہ جملہ معترضہ ہے, جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے اور اس دین پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کے حال کو درست کر دیا. اب بیچ میں جملہ معترضہ ہے کہ وہو الحق من ربہم, اور حال یہ ہے کہ جو محمد پر دین نازل کیا گیا ہے وہی برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. اب حق منحصر ہے اس دین کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہو الحق من ربہم, اور یہ دین جو محمد پر نازل کیا گیا یہی برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تو جو لوگ اس دین پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں, ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. واصلح بالہم, اور ان کا حال درست کر دیا. پہلے فرض کیجئے کہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان میں سے بہت کئی وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے, گناہوں میں مبتلا ہوئے, بلکہ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی, بلکہ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک ہو کر, لیکن جب وہ ایمان لے آئے اور دین حق کو قبول کر لیا, کفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی, جو غلطیاں ان سے ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور یہ حکم ہے ہر اس مسلمان کا کہ جو برائیوں میں مبتلا ہوا ہو پھر, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی, توبہ کر لی, تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کر لے آدمی سچی توبہ تو ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. کفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. واصلح بالہم, اور ان کے حال کو درست کر دیا. ان کا حال درست کر دیا یعنی ان کے حالات درست کر دیے. اصلح بالہم, بال قرآن مجید میں چار جگہ میں استعمال ہوا ہے اور اکثر جگہوں میں, بلکہ ساری ہی جگہوں میں اس کا معنی حال یا حالات ہے. البتہ یہ بال کا لفظ قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بال کا مطلب قلب دل. ہمارے یہاں اردو میں لوگ کہتے ہیں ہاں جی بال بچوں کا کیا حال ہے, یہ جو کہتے ہیں نا بال بچوں کا کیا حال ہے, تو بال سے مراد ہے حال, حالات, کیا حالات ہیں, بچوں کا کیا حال ہے. تو یہ بال عربی زبان کا لفظ ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی گردان نہیں آتی, اور اس بال کا مطلب جو ہے وہ حال یعنی حالات ہے. اللہ اکبر کبیرن 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 کبیرا. قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف میں، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن. اسی طرح سورہ طہ میں بھی یہ لفظ آتا ہے. سورہ طہ میں کہاں گے بھائی ہمارے ایک ہیں، قال فما بال القرون الاولى، کیا حالت ہے ان پہلے لوگوں کی جو اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ بال کا لفظ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، سورہ طہ میں بھی آیا ہے، اور سورہ محمد میں یہاں دو جگہ ہے، اور دونوں جگہوں میں اس سے حال مراد ہے. تو یہاں ہے قرآن نے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کی اصلاح کر دی. چنانچہ جب آدمی ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے، دنیا بھی اس کی درست ہو جاتی ہے، آخرت بھی درست ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی اس کو دل کا وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہوتا، اور قبر اور آخرت تو ویسی درست ہو جاتی ہے. آگے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ اللہ تعالی نے ان مومنین کی برائیوں کا کفارہ کر دیا، ان کے حالات کی اصلاح کر دی، اس وجہ سے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور جو ایمان والے تھے انہوں نے حق کی پیروی کی. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ کافر تھے انہوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے، ان کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو باطل کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گم کر دیتا ہے، یعنی ان کے اعمال آخرت تک نہیں جاتے، دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ کافر لوگوں نے باطل کی پیروی کی اور جو ایمان والے تھے انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثال بیان کرتا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا حکم ذکر کیا ہے، اور چونکہ اس آیت میں آیت نمبر 4 میں سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں جہاد کا، قتال کا اور قیدیوں کا ذکر ہے، اسی سے علماء نے فرمایا کہ سورہ محمد مدنی سورت ہے اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. مدینہ پاک جب آپ منتقل ہو گئے تو ایک سال گزرنے کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، سفر سن 2 ہجری میں. تو سورہ محمد کی اس آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی حرکتوں کو کچل دو. فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تم ان کی گرفتاری کو مضبوط کر دو، مضبوطی سے انہیں گرفتار کر لو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، پھر یا تو احسان رکھ کر ان کو چھوڑ دو. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی یہ لوگ اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیں. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب مقابلہ ہو، جہاد ہو، تو جہاد میں قتال ہوتا ہے، اور قتال کا مطلب مارنا ہوتا ہے. کوئی بھی جنگ ہو، چاہے جہاد ہو چاہے جنگ ہو، اگر جہاد مسلمانوں کا ہوگا تو ظاہر ہے مسلمان کا جہاد ہوگا کافروں کے ساتھ، تو بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہمیں مار دیں، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا داؤ پہلے لگے اور ہم ان کی گردن اڑا دیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر جنگ ہو امریکہ اور روس کی تو بھی یہی ہوگا. جو بھی جنگ ہوگی تو اس میں جب دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے تو حکم یہی ہے کہ جب مقابلہ شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے. پھر گردن مارنے میں اور کچلنے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو تمام صحاح میں، صحاح ستہ میں آئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. یہ تمنا مت کرو کہ لڑائی ہو جائے لڑائی ہو جائے، یہ بری تمنا ہے، اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے وہ خوفناک ہوتی ہے، دہشت والی ہوتی ہے، گردن اڑانے والی ہوتی ہے، اس وقت میں آدمی کا جمنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرنا. اسی لیے یہ تمنا کرنا یا اللہ لڑائی ہو جائے لڑائی ہو جائے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، لیکن فرمایا کہ جب مقابلہ ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. لیکن فإذا لقيتم العدو، لیکن جب دشمن سے ملاقات ہو جائے پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، اب تو ڈٹنا ہوگا، ہر حالت میں اس فتنے کو کچلنا ہوگا. اس کو فرمایا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو. یہ لقیا یلقا کے معنی ہے ملاقات ہونا. ایک ملاقات ہوتی ہے دوست کی دوست سے، ایک ملاقات ہوتی ہے رشتہ دار کے رشتہ دار سے، ایک ملاقات ہوتی ہے دشمن کے دشمن سے. تو دونوں ملاقاتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب دشمن کی دشمن سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مقابلہ. بس لفظی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تمہاری کافر لوگوں سے ملاقات ہو. لیکن یہ ملاقات سے یہ دوستانہ ملاقات مراد نہیں ہے، بلکہ جنگ کی ملاقات مراد ہے، کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو. فضرب الرقاب، تو گردنیں ماری جائیں گی، گردنیں ماری جائیں گی. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری گردن مار دیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی گردن مار دیں. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کو کچل دو. اسخنا یسخنو، اسخان کا بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ جب خوب خون بہا دو، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا خوب قتل کر دو، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جب طاقت کچل دو. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا طاقت کچل دو. اور اصل میں اسخان یہ سخین سے نکلا ہے، اور سخین جو ہے یہ مائع اور سیال کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. مائع بہتی ہوئی چیز ہوتی ہے، سیال بہتی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور سخین کہا جاتا ہے جمی ہوئی چیز کو کہ جس میں حرکت ختم ہو جائے. اس لیے فإذا اسخنتموہم کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ان کی حرکتوں کو ختم کر دو، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کو کچل دو. فإذا اسخنتموہم، پھر جب تم ان کی حرکتوں کو کچل دو. فشد الوثاق، تو ان کو ان مضبوطی سے باندھ دو. شد باندھو، وثاق گرفتاری اور قید، مضبوطی سے ان کو قید کر لو. جب مضبوطی سے قید کرو گے تو پہلا حکم کیا دیا گیا کہ جب جہاد ہو یا جنگ ہو کافروں سے تو اس میں گردنیں مارنی پڑتی ہیں. اور اسی لیے مسلمان اگرچہ بڑا رحم دل ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ جہاد کے موقع پر کسی پر رحم نہ کھائے. کیونکہ اگر آپ نے جہاد کے موقع پر کافروں پہ رحم کھایا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یا آپ ان پہ رحم کھا لو وہ آپ پہ رحم نہیں کھائیں گے. وہ پھر آپ کو کچل دیں گے. اس لیے جب جہاد کا وقت ہو اس میں تو حکم یہی ہے فضرب الرقاب کہ گردنیں ماری جائیں گی. فَإِذَا حَتَّى إِذَا أَسْقَنْتُمُوهُمْ اور پھر جب ان کی حرکت ختم کر دو حرکتیں ختم کر دو فَشُدُّ الْوَسَاقَ تو ان کی گرفتاری کو مضبوط کرو یعنی وہ نکل نہ سکے بھاگ نہ سکے. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کے ان کو چھوڑ دو. چنانچہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان رکھ کے چھوڑ دیتے تھے, جیسے سمام ابن اوسال رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, تین دن وہ قید رہے اور تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوہ چھوڑ دو ان کو. چنانچہ اس علاقے کے سردار تھے. اب جب آپ نے چھوڑ دیا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر تھے, لیکن کافر ہونے کے باوجود آپ نے ان کو چھوڑ دیا احسان رکھ کے. تو اس کو قرآن نے فرمایا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ اور جیسے ہی آپ نے سمام ابن اوسال کو چھوڑا وہ فوراً رضی اللہ عنہ بن گئے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے انہیں چھوڑا تو وہ گئے جا کر غسل کیا اور کسی سے کپڑے لیے, کپڑے پہن کر آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور کہا اے محمد کائنات میں سب سے زیادہ مجھے نفرت آپ سے تھی, اب اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے, اب آپ مجھے حکم دیجئے کہ کیا کرنا ہے. اور میں یمامہ کے علاقے کا رہنے والا ہوں, وہاں گندم کی پیداوار ہوتی ہے, اگر آپ حکم دیں تو میں ان مشرکین مکہ کی گندم بند کر دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. چنانچہ جا کے انہوں نے گندم بند کر دی اور گندم کا ایک دانہ جو ہے مکہ مکرمہ جانا بند ہو گیا. اب یہ کفار قریش جو تھے انہوں نے وفد بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ تم تو بڑی صلہ رحمی کی باتیں کرتے ہو رشتہ داری کی, اور تمہارے رشتہ دار وہاں بھوکے ہیں اور ان کو گندم نہیں مل رہی اور تمہارے آدمی نے جناب گندم بند کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ گندم دے دو ان کو. تو بات یہ چل رہی ہے کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ یا تو اس کے بعد احسان رکھ کے ان کو چھوڑ دو, وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ دے کے چھوڑ دو, یا فدیہ دے کے چھوڑ دو فدیہ لے کر. پھر فدیہ بھی دو قسم کا ہو سکتا ہے, یا تو پیسے لے کر یا قیدیوں کا تبادلہ کر کے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو گرفتار کیا غزوہ بدر کے اندر جو آپ کے داماد تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ تم جو مسلمان عورت تمہارے پاس ہے یعنی میری بیٹی اس کو چھوڑ دو. چنانچہ انہوں نے وعدہ پورا کیا, آپ نے ان کو رہا کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گئیں. اور بھی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے. تو قرآن نے فرمایا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً پھر یا تو احسان رکھ کے اس کے بعد چھوڑ دو, وَإِمَّا فِدَاءً یا ان سے فدیہ لے لو, فدیہ یا تو پیسوں کی شکل میں لے لو یا قیدیوں کے تبادلے کی شکل میں لے لو. حتی تضع الحرب اوزارها ذلك یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے یعنی اپنے ہتھیار رکھ دے. البتہ ایک بات سمجھیے کہ یہاں قرآن مجید نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ یا تو قید کرنے کے بعد ان کو احسان رکھ کے چھوڑ دو, یا یہ کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو مالی فدیہ یا مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کر کے. لیکن اس کے علاوہ بھی دو صورتیں ہیں. اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے, اور یہ بھی شریعت میں اجازت ہے کہ آپ اس کو غلام بنا لیں. لیکن وہ غلام کا وہ تصور نہیں ہے جو کافروں کے ہاں ہے. غلام کا تصور اسلام میں وہ ہے جو گھر کے خادم کا یا گھر کے کام کرنے والی خاتون کا ہوتا ہے, ماسی کا ہوتا ہے. چنانچہ جو کافر مرد یا کافر عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، یعنی ان کو گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ہر گھر کے اندر ایک ایک وہ خادم ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر رہتا ہے، گھر والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے کھلائے اور پلائے۔ اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، جو تم کھاتے ہو اس میں سے کچھ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس میں سے کچھ ان کو بھی پہناؤ۔ اور پھر وہ گھر کے کام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قصہ دیکھتے رہتے ہیں مسلمانوں کے، یہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کس طرح کر رہے ہیں۔ چنانچہ جوں جوں وقت گزرتا ہے وہ جو غلام ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے اسلامی معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جاتا ہے، اور جو کافر تھے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ گھروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر اتنے سارے قیدی، فرض کیجئے کہ 90,000 قیدی ہوں، 70,000 قیدی ہوں، ان کو آپ جیلوں میں بند کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو جیلیں اول تو اتنی بنانا، پھر ان کو اس کے اندر رکھنا، پھر ان کو کھلانا پلانا، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر گھر میں ایک ایک آدمی رہے اور وہ ان کا خیال بھی رکھے، خدمت بھی کرے، اور وہ ان کو کھلائیں اور پلائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری صورت جو تجویز کی ہے وہ ہے استرقاق کی، یعنی غلام بنا لیا جائے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین: منن، فداء، استرقاق۔ اور چوتھی صورت ہے جس کو سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا کہ حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ نہ ان کو قید کیا جائے، نہ ان کو غلام بنایا جائے، بلکہ ان کو ذمی بنا دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھئی تم سال میں 12 درہم دے دینا، اور یہ تمہیں ٹیکس دینا ہوگا بیت المال کو، اور تمہاری جان، مال، آبرو کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ذمی، ان کو ذمی بنا دیا جاتا ہے اور جزیہ ان کے اوپر لازم کر دیا جاتا ہے، جس کی مقدار 12 درہم ہوتی ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے کہ سال میں 12 درہم وہ بیت المال کو ادا کرتے۔ تو چار صورتیں ہو گئیں: اما منن، اما فداء، اما استرقاقا، اور چوتھی صورت ہے حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب یہ چاروں صورتیں ہیں، یہاں دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں اور باقی جو دو صورتیں ہیں وہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر مذکور ہیں۔ لیکن اس کی ضرورت ان چاروں صورتوں کی کب تک ہوگی؟ جب تک جنگ چل رہی ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پوری ساری صورتیں آپ اس وقت استعمال کرو گے جب تک جنگ چل رہی ہے، لیکن حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے۔ اور جنگ اپنے بوجھ سے رکھنے سے مراد یہ کہ اہل جنگ اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیں، اگر وہ سرنگو ہو جائیں، ہتھیار آپ کو دے دیں، جسے آپ کہتے ہیں استسلام، کہ جناب سر تسلیم خم کر دیا، ہتھیار انہوں نے رکھ دیے، اب آپ نہ انہیں قتل کر سکتے ہیں۔ اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے پھر آپ راہ چلتے آدمی کو نہ قتل کر سکتے ہیں نہ غلام بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قتل کرنا ہے فضر بر رقاب، یا گرفتار کرنا ہے یا غلام بنانا ہے، یہ صرف جنگ کی حالت میں ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، اب کوئی آدمی آپ کے کافر ہے اور کسی دوسرے علاقے سے آپ کے ملک میں آتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ ملاقات ہے، ویزا لے کر آتا ہے، تو پھر کوئی نہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو قیدی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو غلام بنا سکتے ہیں۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے حتی تضع الحرب اوزارها ذلک، کہ من یا فدا یہ اس وقت تک ہوگا کہ جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہیں رکھ دیتی، جنگ مراد اہل جنگ اپنے ہتھیار نہیں رکھ دیتے۔ آگے قرآن کہتا ہے ذلک، یہ تو بات ہم نے آپ کو بتا دی، ذلک یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ان سے انتقام لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ان کو مسلمان بھی بنا سکتا تھا، ان کو ایک ہی لمحے میں سارے کافروں کو قتل ہی کر سکتا تھا، ایک ہی لمحے میں سارے کافروں کی روح بھی قبض کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا ہے، چنانچہ حق اور باطل کا جو یہ جھگڑا ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. چنانچہ کافر یہ چاہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ مسلمان یہ چاہو کہ ہم سارے کافروں کو اور شیطان کو ختم کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کافر بھی دنیا میں باقی رہیں گے، شیطان بھی باقی رہے گا، نفس بھی باقی رہے گا، ساری عمر کا مقابلہ ہے یہ. اور یہی اسی سے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کر کیا کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اس کو قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، کافروں کو بھی آزمائے، مسلمانوں کو بھی آزمائے، اور یہ آزمائے کہ یہ کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جنگ میں، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں امن کے زمانے میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، گم نہیں کرے گا. گم نہیں کرے گا یعنی انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کے شہید ہونے سے ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے نیک اعمال جاری رہیں گے، بلکہ اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. چنانچہ جن حضرات نے جانیں دیں، قربانیاں دیں اور علاقے فتح کیے، تو وہ علاقے جب فتح ہو گئے تو جب تک وہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے اس وقت تک اس کا ثواب ان شہداء کو ملتا رہے گا کہ جنہوں نے اپنی جانیں اس کے لیے قربان کی تھی. اس کو قرآن کہتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا فلن یضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو گم نہیں کرے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا، ان کو راستہ دکھا دے گا. ویصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا. یعنی جن لوگوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا، اب ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ زندہ ہیں، تو جو شہید ہو گئے ان کا عمل ہرگز ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جس علاقے میں انہوں نے جہاد کیا ہے اس علاقے کی جو کچھ فتوحات ہیں ان سب کا ثواب ان شہداء کو ملتا رہے گا. اور جو دنیا میں باقی رہ گئے سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حال کی اصلاح کر دے گا. یعنی یا غازی یا شہید، شہید کے لیے جنت اور جو غازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کے حالات کی اصلاح کرے گا. آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس جنت کی اللہ نے ان کو پہچان کروا دی ہے. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت ان کے لیے معرفہ ہوگی، نکرہ نہیں ہوگی. اللہ نے اس جنت کی ان کو پہچان کروا دی ہے. چنانچہ علماء نے اور تفسیر لکھی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آدمی جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے، تو وہاں آپ کو یہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا بھئی دیکھنا میری جنت کہاں ہے، میرا کمرہ کون سا ہے. کمرہ تو نہیں، وہ تو پوری جنت ہے. آپ اتریں گے جہاں بھی ہوں گے اور سیدھے چلتے چلے جائیں گے، آپ کو پتا ہے کہ میری جنت وہ رہی سامنے. تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اس جنت کی اللہ نے ان کو پہچان کروا دی ہے. پہچان کروا دی ہے یعنی جب وہ داخل ہو جائیں گے جنت کی طرف ان کو پتہ ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے. آپ اپنے گھر جاتے ہو چھٹیوں میں تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، آپ ریل سے اترتے ہو، بس سے اترتے ہو، آپ کو پتا ہے اپنا کس طریقے سے جانا ہے، معرفہ ہے. اسی طرح جب ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دے، تو وہ جنت ہمارے لیے نکیرہ نہیں ہوگی بلکہ معرفہ ہوگی. ہم اس کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ فلاں کی جنت ہے، وہ جنت تو میری ہے. چنانچہ آدمی سیدھا اس جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، ماں سارے حوریں اور خدام منتظر ہوں گے آپ کے، اور آپ کا استقبال کریں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ نے ان کو جنت، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ نے اس جنت کی ان کو پہچان کروا دی ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہے اس جملے کا، اس آیت کا، لیکن ایک اور ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور وہ ہے عرف کو لے کر. یہ میں نے تو معرفہ اور نکرہ والی بات بتائی، عرفہا لہم، لیکن ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی، اور وہ عرف کہتے ہیں خوشبو کو. آپ نے، طالب علموں نے پڑھی ہوں گی بعض حدیثیں جس میں آتا ہے کہ لن یجد عرف الجنہ، کہ وہ آدمی جو ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. عرف الجنہ، تو عرف کہتے ہیں خوشبو کو. تو عرفہا لہم کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کی ہے کہ جنت کو ان کے لیے مہکا دیا گیا ہے، جنت کو ان کے لیے مہکا دیا گیا ہے. یعنی جب آپ جنت کی طرف بڑھیں گے تو ایسی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، جنت مہکی ہوئی ہوگی، کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے کیسے میرے لیے جنت تیار کی ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ نے وہ جنت ان کے لیے مہکا دی ہے. آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قدموں کو جمع دے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. جو آدمی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہاری قدموں کو جمع دے گا. معلوم ہوا کہ جب دین کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ کے دین کی، تو اس میں مشقتیں تو آتی ہیں. چاہے جہاد ہو اس میں بھی مشقت ہوگی، تبلیغ ہو اس میں بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طالب علمی ہو اس میں بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ دینی معاملات کرنے پڑیں اس میں بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بازار میں، دفتروں میں جائیں وہاں بھی رشوت، کرپشن، حرام خوری، کام چوری، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ان سب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آدمی کو دین پر ثابت قدم. لیکن اگر آدمی کوشش کرے اور اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کے احکام کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے قدموں کو جمع دیتا ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ منہ کے بل گریں گے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا. جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، تو ان وہ منہ کے بل گریں گے. تعیسا یا تعسو کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گرنا، مشکات میں بھی ہے تعیسا وانتکسا، تعیسا عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ منہ کے بل گرے، تباہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی کہ تعیس عبد الدینار والدرہم وإذا شیک فلن تقشا، یہ گرے کوئی اٹھانے والا اس کو نہ ہو، اس کو کانٹا چوبے تو نکالنے والا کوئی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جو دینار و درہم کا بندہ ہو. اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے دینار و درہم کا بندہ, ایک ہوتا ہے دینار و درہم کا مالک. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے روپے پیسے کا غلام, ایک ہے روپے پیسے کا مالک. بد دعا کس کے لیے ہے؟ جو روپے پیسے کا غلام ہو. عبد الدین تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم. لیکن اگر کوئی صاحب الدینار رب الدینار رب الدرہم ہو تو اس کے لیے نہیں ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لیتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق رکھتا ہے, زکات ادا کرتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. لیکن جو پیسے کا غلام ہو, جہاں دیکھا تباہ پرات وہیں گزاری ساری رات, جہاں دیکھا پیسہ وہیں پھسل گیا, یہ ہے عبد الدیناری و درہم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کرے یہ منہ کے بل جا کے گرے. آپ نے بد دعا تھی. تو یہاں قرآن مجید نے وہی لفظ استعمال کیا کہ والذین کفروا فتعسل لهم ما ضل اعمالهم, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے منہ کے بل گرنا ہے. وضل اعمالهم, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا, یعنی ان کے اعمال کے بدلہ آخرت میں ان کو نہیں ملے گا, ان کے اعمال اسی دنیا میں گم ہو جائیں گے, کچھ عرصے کے بعد یہ بھی گم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اور ان کے اعمال بھی مٹی ہو جائیں گے, اور ان کے اعمال گم ہو جائیں گے یعنی آخرت تک نہیں پہنچیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے منہ کے بل گرنا ہے, اور ان کے اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا. آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں, ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالهم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالهم, تو اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. ان کے اعمال کو ختم کر دیا, وہی دو طرح کے اعمال, ایک وہ اعمال جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کیے تھے, اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کیے تھے, اللہ تعالیٰ انہوں نے بیکار کر دیا. اسی طرح وہ نیک اعمال جو دیکھنے میں نیک اعمال تھے مگر یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اور جو اللہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. واحبط اعمالهم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا, یعنی دنیا میں تو اس کا بدلہ دے دیا لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ان کو کوئی نہیں ملے گا. آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تو یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم, اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت نازل کی. وللکافرین امثالھا, اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں. یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا, اشارہ اس بات کی طرف کہ تم لوگ تو زمین میں سفر کرتے ہو, کیونکہ قریش مکہ جو تھے وہ سردیوں کے زمانے میں جاتے تھے یمن کی طرف, اور جب یہ یمن کی طرف جاتے تھے تو راستے میں قوم عاد کے آثار موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, اس زمانے میں بھی موجود تھے, وہ دیکھتے تھے کہ یہاں قوم عاد موجود تھی. اور گرمیوں کے زمانے میں قریش مکہ جاتے تھے شام کی طرف, اور شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح اور حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے آثار وہاں موجود تھے. تو نیچے جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف تو قوم عاد کے سارے مناظر ان کے سامنے آتے تھے, اوپر شام کی طرف جاتے تھے شمال کی طرف تو مدائن صالح قوم سمود کے آثار تھے, اس سے اوپر جاتے تھے تو بحیرہ میت تھا کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو مٹا دیا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں. پرانے زمانے میں جو قومیں تھیں پوری کی پوری مٹ جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ یہ پوری کی پوری کبھی نہیں مٹے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک یہ امت باقی رہے گی. البتہ یہی ہے کہ کبھی کافر غالب، کبھی مسلمان غالب، کسی علاقے میں کافر، کسی علاقے میں مسلمان. حق و باطل کی یہ آویزش چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی جائے گی. کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں. مسلمانوں کو کیسی ڈھارس دی گئی کہ تم اکیلے نہیں ہو، دیکھنے میں تو تم اور کافر ہو. کافر بسا اوقات دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کے کو برے انجام سے دوچار کرتا ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں. آج کے درس کی آخری آیت نمبر 12، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہاں داخل کرے گا؟ ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتی الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور فرمایا آگے، والذین کفروا یتمتعون، اور یہ جو کافر ہیں یہ خوب مزے اڑاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اب اس آیت میں کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کا ذکر کیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو کیا ملے گا؟ جنت. ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور اگلی جو جملہ ہے اس میں کافروں کا ذکر کیا، اور کافروں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ دنیا میں بڑے مزے سے ڈٹ کے کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ بیل کھاتا ہے. والذین کفروا یتمتعون، اور یہ جو کافر ہیں وہ خوب مزے اڑاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. قرآن مجید نے اس 12 نمبر کی آیت کے دو حصے کر کے عجیب بات بتا دی کہ مومنین کو دنیا میں تھوڑی بہت تنگی ترشی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ مومن کی مثال کھیت کی کچی شاخ کی طرح ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے. اور کافر جو ہے اس کو دنیا میں خوب نوازا جاتا ہے، چنانچہ کافروں کے بارے میں فرمایا کافر لوگ خوب مزے اڑاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنوں کے لیے جنت ہے اور وہیں ان کے لیے راحت کا سامان ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں کچھ نہ کچھ تکلیف مسلمانوں کو رہتی رہتی ہے، و جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ بڑے کام کی بات ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور 72 انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کو کا دفاع کریں گے، تو وہاں حضرت عباس بھی آ گئے تھے۔ تو حضرت عباس نے اس وقت تک اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو حضرت عباس نے ان انصار سے کہا کہ تم میرے بھتیجے محمد کو لے کر جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سارے عرب تمہارے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ جب قریش کے لوگ مخالف ہوں گے، اور قریش جو ہیں وہ تمام قبائل عرب میں ممتاز قبیلہ، تو سارے قبائل تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم سب سے کیسے دشمنی کرو گے؟ کہا جی ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر حضور کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر حضور کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم مجھے لے کر جانا چاہتے ہو مدینہ، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کہا جی ہم راضی ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے اور جان مال آپ کے اوپر قربان کریں گے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس موقع پر انصار نے ایک بات کہی تھی، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو لے جائیں گے اور جان اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم لے کے جائیں گے آپ کو، اپنی جان مال آپ کے اوپر قربان کریں گے، بتائیے ہمیں کیا ملے گا؟ تو مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، تو یہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ رخ پر صحابہ کو نہیں ڈالا۔ جب انہوں نے پوچھا میں کیا ملے گا، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، فرمایا جنت ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، حالانکہ آپ نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، لیکن آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم نے جو دین کی خدمت کرنی ہے وہ اس لیے نہیں کرنی کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں ملے، تم نے خدمت کرنی ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ محمد کی جو 12ویں آیت ہے اس میں بھی جب مسلمانوں کو ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک کام کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ دنیا میں کیا ملے گا یا نہیں، ارے دنیا تو گزر ہی جائے گی، 60-70 سال ہی تو رہنا ہے، کون سا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ ویسے ہی آدمی جب 60-70 سال میں پہنچ جاتا ہے اس کو دنیا سے ویسے ہی دل بھر جاتا ہے، چاہتا ہے آ کے ہی چلا جائے تو اچھا ہے۔ تو دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو دنیا تو گزر ہی جاتی ہے، اصل چیز جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور فرمایا کافر لوگ کیا ہیں، ان کا دنیا کا ذکر کیا، اور فرمایا والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ خوب مزے اڑاتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا مویشی کھاتے ہیں، والنار مثوى لهم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اشارہ کر دیا کہ دنیا میں خوب مزے اڑاتے ہیں، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، خوب مزے اڑاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور اس طرح کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ مومن کھاتا ہے بہت سوچ سمجھ کر. اول تو مومن کو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پانی میرے لیے ہے کسی اور کے لیے ہے, سوچنا پڑتا ہے, اور یہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے. پھر جب کھاتا ہے مثلا رمضانی میں, ابھی تو رمضان گزرا ہے, آدمی مغرب کے بعد پیاس بھی بے تحاشا لگی ہوتی ہے, بھوک بھی لگی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آدمی ہاتھ روک روک کر کھاتا ہے کیونکہ ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, پھر آ کے پھر کچھ کھا لیں گے. آدمی مسلمان کبھی بھی آدھا دودھ نہیں کھاتا, مویشیوں کی طرح نہیں کھاتا, اور کافر جب کھاتے ہیں مویشیوں کی طرح کھاتے ہیں, کیونکہ ان کو نئی یہ فکر ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مرغی صحیح ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, حلال ہے یا حرام ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اگر حلال بھی ہے تو اتنا کھا لیں کہ ظہر میں نماز میں پہنچ سکے, ایسا نہ ہو کہ فجر میں آپ نے اتنا کھا لیا کہ فجر کی نمازی کے لیے نہ جا سکے. تو وہ کھانا کیسا کھانا ہوا, وہ تو کھانا آپ کو کھا گیا, حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کھانا کھاتے, وہ کھانا آپ کو کھا گیا. تو مومن جب بھی کھاتا ہے ڈر ڈر کے کھاتا ہے, سوچ سوچ کے کھاتا ہے کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی, کتنی کھانی ہے, ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے, وضو بھی باقی رکھنا ہے تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکیں, نفلیں بھی, یہ سب کام بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنے پڑتے ہیں. مومن بڑا بیدار مغز ہوتا ہے, کھانے پینے ہر چیز میں بہت احتیاط. پھر مومن یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو میں کھاؤں گا یہ میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے, ایسا تو نہیں میں اتنا کھا لوں کہ موٹا ہو جاؤں, اتنا موٹا ہو جاؤں کہ جناب مجھے ویل چیئر پہ لانا پڑے اور خود پیدل میں مسجد بھی نہ جا سکوں. یہ ساری باتیں مومن کو سوچنی پڑتی ہیں. آدمی سوچتا ہے بھائی اب تو میں رکو کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, ایسا نہ موٹا ہو جاؤں تو جناب مجھے سجدہ ہی کرنا مشکل ہو جائے گا, رکو میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا. مومن یہ سوچتا ہے, لیکن کافر تو اندھا دھند کھاتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا والذین کفروا, اور جو کافر لوگ ہیں, یتمتعون, وہ خوب مزے اڑاتے ہیں, ویأکلون کما تأکل الانعام, اور وہ کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نولاتوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے مناظرے ہوئے ہیں ہندو پنڈتوں سے بھی اور پادریوں سے بھی. تو ایک ہندو پنڈت تھا, بڑا موٹا تھا سا, اس سے مقابلہ طے ہوا. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نولاتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پتلے دبلے سے اور بڑے اسمارٹ قسم کے بزرگ تھے. تو وہ جناب لوگوں نے, شاگردوں نے, بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں نا ذرا بے تکلف سے ہوتے ہیں تو مذاق بھی کر لیتے ہیں. تو ایک شاگرد نے مذاق میں حضرت مولانا قاسم صاحب نولاتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت استاد جی وہ سنا وہ تو کھاتا بہت ہے, اور مرغی کے مرغی کھا جاتا ہے اور دمبا کھا جاتا ہے, تو اگر کھانے کا مقابلہ ہو گیا تو اس میں کیسے آپ مقابلہ کریں گے. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نولاتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, کھانے میں کیوں مقابلہ ہوگا, نہ کھانے میں مقابلہ ہوگا, اسے بھی بند کر دو مجھے بھی بند کر دو, اسے بھی کھانا نہ دو مجھے بھی کھانا نہ دو, پھر دیکھو کہ کون زندہ رہتا ہے. فرمایا کہ کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو بیل سے مقابلہ کرو, بیل بہت کھاتا ہے, لیکن اگر نہ کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو بندہ حاضر ہے, اس کو بھی بند کر دو مجھے بھی بند کر دو, اور جو دونوں کو کھانا مت دو, جو زندہ رہے بس وہ ٹھیک ہے وہ جیت جائے گا. تو اس کو قرآن کہتا ہے والذین کفروا, جو کافر لوگ ہیں, یتمتعون, وہ خوب مزے اڑاتے ہیں, ویأکلون کما تأکل الانعام, اور وہ کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں, والنار مثوى لهم, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں مویشیوں کی طرح نہیں کھانا. اس سے بہت بڑا اصول معلوم ہوا کہ ہم نے کھانا ڈر ڈر کے کھانا ہے, یہ دیکھ کر کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے یا مشکوک ہے. حرام سے بھی بچنا ہے, مشکوک سے بھی بچنا ہے. اب حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. ایک آدمی کوئی چیز کھا رہا تھا, مٹھائی وٹھائی, آپ پہنچ گئے, آپ نے سلام کیا, اب اس سوچا والد صاحب آ گئے, لاؤ ان کو بھی مٹھائی کھلاؤ. اب دل تو اس کا چاہ نہیں رہا تھا, لیکن آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے, مجبوراً اس نے مٹھائی کا کچھ حصہ آپ کو بھی دے دیا, آپ نے کہا شکریہ. ارے بھائی یہ شکریہ کیسا, اس نے کوئی طیب خاطر سے تو نہیں دیا, خوشی سے تو نہیں دیا, یہ تو آپ اس کے سر پہ جا کے مسلط ہو گئے اس نے دے دیا. تو مومن ڈر ڈر کے کھاتا ہے, سوچ سوچ کے کھاتا ہے کہ جو کھانا ہے حلال ہے یا حرام ہے, پھر اگر حلال ہے تو مشکوک تو نہیں ہے, پھر یہ جو آدمی مجھے کھلا رہا ہے یہ خوشی سے کھلا رہا ہے یا ڈر ڈر کے کھلا رہا ہے. میں بھی کہیں جاتا ہوں نا, پہلے دیکھتا ہوں کہ جو میزبان ہے وہ ہمارے کھانے سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. کیونکہ بعض میزبان ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کھائے تو ہم گھر میں کچھ بچ جائے گا. تو میں بھی ڈر کے کھاتا ہوں, تھوڑا سا لے لیا, چکھ لیا, تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے اور طیب خاطر بھی اس کی نہ ہو, ختم نہ ہو. تو مومن ڈر ڈر کے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ تو مویشیوں کی طرح کھاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کھانا ہمیں ڈر کے کھانا چاہیے, اور پھر اتنا کھانا چاہیے کہ جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو اور ہم اس کو کھائیں, نہ یہ کہ وہ کھانا ہمیں کھا جائے بعد میں جا کر اور ہم موٹے ہو جائیں, اتنے موٹے ہو جائیں کہ ہمارے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے. تو قرآن نے فرمایا والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, یتمتعون, وہ تو خوب مزے اڑاتے ہیں, ویاکلون کما تاکل الانعام, اور کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں, والنار مثوى لهم, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس دین پر جو محمد پر نازل کیا گیا, اور حال یہ ہے کہ وہی دین حق ہے, ان کے پروردگار کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. یہ اس وجہ سے کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی, اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا تھا. اسی طریقے سے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں ذکر کرتا ہے. اے ایمان والوں, جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو, یہاں تک کہ جب ان کی حرکتیں ختم کر دو تو ان کو مضبوطی سے باندھ دو, پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. یہ بات معلوم ہو گئی, اور اگر اللہ چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا, لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمانا چاہتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا, اور ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا کہ جس جنت کی اللہ نے ان کو پہچان کروا دی ہوگی, یعنی وہ جنت ان کے لیے معرفہ ہوگی. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ منہ کے بل گرنے والے ہیں, اور اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کو ناپسند کیا, تو اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا, اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی. اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ کافر لوگوں کا اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خوب مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ مویشی کھاتے ہیں, اور آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. يا الله يا أرحم الراحمين, آپ کے پاک نام سے درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے، یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس درس قرآن کے سننے سنانے میں ہماری مدد فرما، حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرما، حسن تعبیر کی توفیق عطا فرما، قول سدید کی توفیق عطا فرما، قول حسن کی توفیق عطا فرما، قول لین کی توفیق عطا فرما، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے نصوص کے مطابق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو زخمی ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا اور صحت عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما دے، یا اللہ تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل سے دو ہماری تمام مرادیں پوری فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.